بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ. سماعت فرمائے اس سلسلے کا درس نمبر 1081، سورہ یوسف آیت نمبر 21.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الذي اس شخص نے کہا، اشتراه من مصر، جس شخص نے اس یوسف کو خریدا تھا مصر میں، لمرأته اپنی بیوی سے کہا. قصہ یہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی بات بتائی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کن مرحلوں سے گزرے ہوں گے، عقل سے بات سمجھ میں آتی ہے. اب وہ لے گئے ہیں، راستے سے گزرے ہیں، اور راستے کے اونچ نیچ کو سے ان کو پالا پڑا ہوگا، اور کتنے مرحلے اس درمیان میں آئے ہوں گے. بارکیف قرآن مجید نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. سیدھے اب مصر پہنچے ہیں، جہاں سے ان کا عروج اور ان کا اقبال کا ستارہ اب بلند ہونے جا رہا ہے. وہ وقت آ رہا ہے کہ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے کنویں کی جو گہرائی تھی اس سے نکال کر بلندی کے مقام پر پہنچانے کا وقت، اس کا آغاز اور اس کی شروعات ہو رہی ہے. اب مصر پہنچے ہیں، اور مصر پہنچنے کے بعد جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا ہے، اس بندے نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی ہے، جس کو قرآن یوں کہتا ہے، وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته، اس شخص نے جس نے مصر میں ان کو خریدا اپنی بیوی سے یہ کہا، اکرمی مثواہ، اس کے رہنے کا ٹھکانہ بہت ہی عمدہ اور بہترین کر دو، اس کے لیے رہنے سہنے کا بہت ہی اچھا سے اچھا انتظام کرو، اکرام کے ساتھ کرو، احترام کے ساتھ کرو، اور بڑھیا سے بڑھیا کرو. اب کیا چیز اسے نظر آئی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، اور خریدا ہے ایسا ایک شخص جس شخص کو اللہ نے مصر میں بہت ہی بلند مقام عطا کیا تھا، یا تو کہتے ہیں مفسرین وہ وزیر خزانہ تھا وہاں کا، یا ممکن ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا سب سے اعلی ترین افسر تھا، جس کو قرآن مجید نے عزیز مصر سے تعبیر کیا ہے. اور اس کا نام جو کچھ بھی ہو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مختلف نام اس کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو عزیز سے تعبیر کیا، عزیز مصر. اس نے اپنی فراست سے یہ جملہ کہا ہے کہ دیکھو، اکرمی مثواہ، اس شخص کے رہنے سہنے کا تم بہتر سے بہتر انتظام کرنا اور اچھے سے اچھا اکرام کرنا. یہ دونوں مفہوم اس کے اندر شامل ہے. عسى ان ينفعنا، امید ہے کہ یہ بچہ ہم کو نفع دے گا. یہ دونوں لاولت تھے، میاں بیوی، ان کو اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے موقع اچھا سمجھا، صاحب جمال، صاحب حسن اور خوبصورت بچہ ملا ہے، اسی کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور اس سے جو کچھ فائدے حاصل کرنے ہیں وہ فائدہ ہم اٹھا لیں گے. عسى ان ينفعنا، امید ہے کہ یہ ہم کو فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، اور اس کو ہم اپنا بچہ بنا لیں. لاولت تھے، بچے نہیں تھے، تو بچے کی جگہ پر ایک بچہ اللہ نے ایسے ہی عطا فرمایا کہ مصر میں ان کو خرید دیا، عزیز مصر نے ان کو خرید دیا. وکذلک، اور اسی طرح سے مکن لیوسف فی الارض، ہم نے مصر میں زمین کے اندر، مصر کی زمین میں یوسف کو تمکنت عطا کی، جگہ عطا کی. اب یوسف وہاں گڑ جا رہے ہیں اور یوسف اپنے استحکام کے ساتھ بلندی کے مقام پر پہنچنا شروع ہو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے یوسف کو مصر میں، ارض سے مراد سرزمین مصر، اس سرزمین مصر کے اندر تمکنت اور قوت عطا کی. اب دیکھیے وقت کا بادشاہ بنتا ہے اور سب سے اعلیٰ ترین انسان بنتا ہے مصر کی روئے زمین پر، جو ذلت کے اور غار کے وہ اپنے کنویں کے اندر سے نکل کر اب آیا ہوا شخص مصر کا سب سے پہلا اور سب سے شریف اور سب سے اعلیٰ ترین انسان بننے جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کذالک، ایسے ہی ہم نے اس پر یہ بھی احسان کیا ہے کہ ہم نے مصر کی سلطنت میں اس کو تمکنت اور قوت دی، مصر کی زمین میں ان کو قوت دی. ولنعلمہ، اور اس لیے بھی یہ سب ہم نے کرایا تاکہ ہم اس کو سکھا دیں، من تعویل الاحادیث، باتوں کے مطالب، خواب کی تعبیرات. ہم عرض کر چکے ہیں تعویل الاحادیث سے مراد کیا ہے، خواب کی تعبیر ہی مقصد نہیں ہے، خواب کی تعبیر ایک جز ہے اس کا. تمام باتوں کے گر، سلیقہ مندی، ہوش مندی، فراست، بڑے سے بڑے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت، اور کتنے کچھ عقدہ اور گرے پڑی ہوئے شکلیں ہوں اس کو بآسانی تمام حل کرنے کی صلاحیت، یہ سب کچھ ہم نے اس شخص کو عطا فرمائی. ولنعلمہ، اس لیے بھی ہم مصر میں اس کو لے آئے تاکہ ہم اس کو سکھائیں باتوں کے مطالب، باتوں کے معنی. باتوں کے معنی یہ اردو کا ایک مثل، یہ محاورہ ہے، آپ اس کو جو اس کو ہم نے ابھی اتنے سارے لفظوں میں ادا کیا، بات کرنے کا طریقہ، بات سمجھنے کی صلاحیت، مسائل کو حل کرنے کا کی لیاقت، اور اسی طرح سے کتنے ہی الجھے ہوئے سخت ترین مسائل کیوں نہ ہو اس کو ترکیب کے ساتھ بآسانی تمام حل کرنے کی صلاحیت اور لیاقت، یہ ساری چیزیں حق تعالیٰ ان کو سکھانا چاہتے تھے، اس لیے مصر کے اندر ان کو لے آئے. واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے معاملے میں سب پر غالب ہے، اللہ تعالی غالب ہے اپنے معاملے میں، اللہ کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، سب مغلوب، اللہ غالب. سب کی صلاحیتیں دبی جائیں گی، اللہ کا حکم اوپر ہوگا. سب کی تدابیر فیل ہوں گی، اللہ کا حکم غالب ہوگا. یہاں بھائیوں نے ان کو باپ سے جدا کرنے کے لیے سب ناٹک کھیل کھیلا تھا، لیکن اللہ کا حکم سب پر غالب ہے. اب باپ کے پاس یہ بچہ پہنچے گا اور عزت سے پہنچے گا، اور یہاں تک کہ یہ بچے، یہ سوتیلے بھائی جنہوں نے اتنا بڑا ان کے ساتھ ظلم کیا، اب وہ ہاتھ گھسیٹ کر، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے لیے وہاں پہنچیں گے. پھر دیکھیے ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. اللہ کا حکم غالب ہوتا ہے، ہماری تدبیر چلتی نہیں ہے. دنیا انسانیت کی کوئی اسکیم یہ اللہ کی طاقت کے اوپر غالب نہیں آ سکتی، سب طاقتیں فیل، اللہ کی طاقت سب سے اوپر. یہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ، چنانچہ یہی واقعہ ہے. کیا نہیں کیا ان لوگوں نے یوسف کو جدا کرنے کے لیے، لیکن کیا کوئی تدبیر اللہ کے تدبیر کے سامنے کام آئی؟ سب فیل. اکثر جانتے نہیں ہیں اس حقیقت کو. سوال یہ ہے کہ یوسف نے اتنے دن تک اس راز کو فاش ہونے کیوں نہیں دیا؟ سوال یہ گھومتا ہے. چلیے یہاں تو منع کیا، جب کنویں سے نکالا ہے اور بھائیوں نے آ کر اس قافلے سے کہا کہ یہ تم نے اپنے بچے کو کہاں سے نکال لیا، تو سربٹا گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اب ہمارے لیے مصیبت آ گئی اس بچے کو لینے کی وجہ سے. خیر ان سے اس بچے کو لیا اور پھر یہ کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے بھاگا ہوا، اور تم نے اس کو پکڑ لیا، کیسے تم نے پکڑ لیا؟ اب پیسہ اینٹنے کی بات اور کچھ نہیں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ ہمارے حدود سے باہر چلا جائے. اس سے ہم کو یہاں پیسہ لینا مقصد بھی نہیں تھا، اس حدود سے، اس باؤنڈری سے جہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے یہاں سے نکل جائے. یوسف علیہ السلام بھی نہیں بولے، اگر بولتے تو پھر یہاں ان کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. کچھ نہیں بولے، خاموش رہے. اب اس کے بعد ان کے ہاتھ سے لے کر ایک دوسرے قافلے کے ہاتھ میں بھائیوں نے بیچ ڈالا. اب بھائیوں نے بیچ ڈالا یا اسی قافلے نے دوسرے قافلے کو بیچ ڈالا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. دونوں باتیں ہمارے مفسرین نے عرض کی ہیں، اور جیسے ہم نے کل آپ کو اس کی وضاحت کی ہے. لیکن اس بیچ میں وہ جب جا رہے تھے تو جاتے ہوئے ان بھائیوں نے قافلے والوں سے کہا ہے، اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے، جیسے کہ روایات سے پتہ چلتا ہے، تاریخی روایات ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہوئی ہے. دیکھو یہ ہمارا بھگوڑا ہے، بھاگا ہوا غلام، اور اس کے اندر عادت ہے بھاگنے کی، اس لیے اس کو باندھ کر لے جائیے گا نہیں تو بھاگ جائے گا. کیوں کہا یہ؟ سمجھتے ہیں آپ یہ راز؟ یہ بھاگا ہوا غلام ہے اور بھاگنے کی اس کے اندر عادت ہے، اس لیے سنبھال کر لے جانا، باندھ کر لے جانا. کیوں کہا؟ بھاگنے کی عادت ہے. اتنا سری جھوٹ اور اتنی زبردست بات، غلط بات. اور صرف سوال اس پر یہ اٹھتا ہے، یہ آزاد بچہ، آزاد بچے کو بیچنا جائز ہے؟ وقت کے پیغمبر کی اولاد ہے، اور اولاد ایک آزاد انسان کو بیچ رہے ہیں، یہ بیچنا ان کا جائز ہے؟ کتنے سوالات اس پر اٹھتے جاتے ہیں، غور کیجئے تو اور کتنے آتے ہیں. ایک آزاد انسان کو غلام کہنا اولاً صریح غلط، پھر اس کو غلام بنا کر دوسروں کے ہاتھ بیچنا غلط، تیسرے اس کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بھاگنے کی اس کے اندر عادت ہے. چنانچہ انہوں نے باندھ دیا دونوں ہاتھوں کو اور ایک پیر کو. اب جا رہے ہیں تو ذلت اور پریشانی اور مصیبت ہو رہی ہے. مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں سے ایک مرتبہ یہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ یہیں کہیں سے رہ جائے، اور یہاں رہنے کے بعد پھر ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے، باپ کے پاس چلا ہے. اس لیے جب تک یہ قافلہ ادھر سے پار نہیں ہوا، یہ برابر جانچ کرتے رہے اور ان کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ اس حدود کو وہ پار کر چکے جس حدود سے ان کو اطمینان ہوا کہ اب بچہ باپ سے جدا ہو گیا. چنانچہ وہ اب مصر پہنچے ہیں. لیکن پھر بھی ایک سوال اٹھتا ہے، یوسف نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ سب ہمارے ساتھ کھیل تماشا ہوا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یوسف بتاتے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ان کے شکنجے سے جب نکل گئے اور ان کے پھندے سے بچ گئے اور آگے کو چلے گئے، تو یوسف علیہ السلام کا بھی تو کچھ کام تھا، وہ بتا نہیں سکتے تھے. یہ کیوں نہیں بتایا کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے اور یہ سب سازش رچی گئی ہے، اس لیے ہم کو اپنے والد سے پہنچا دیا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا. در حقیقت حق تعالی کی طرف سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ راز فاش نہ کریں، خاموش رہیں، تم کو ہم بہت بڑے مقام تک پہنچانے والے ہیں، اور والد تک بعافیت تمام اور عزت کے ساتھ پہنچائیں گے، اس لیے راز کو فاش کرنے کی ضرورت نہیں. ایک وجہ. دوسری وجہ، والد کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا بھی امتحان لے رہے تھے. جو بچہ آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ جب چاہتا ہے اپنے چہیتے کو بھی آپ سے حلق کر کے دیکھتا ہے کہ آپ کتنے صبر آزما آدمیوں میں سے ہیں، کتنا صبر کرتے ہیں. اپنے نیک بندوں کا امتحان کس کس طریقے سے اللہ لیتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو جتنا ایمان میں پختہ ہوگا، اللہ کے تعلق میں مضبوط ہوگا، اس کا امتحان اتنا ہی زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. آزمائش ہے نشان بندگان محترم، آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم. جن پہ زیادہ کرم ہوتا ہے جانچ انہی کی ہوتی ہے، سختی انہی پر ہوتی ہے. چنانچہ یہ بھی آزمانا تھا، اللہ کو ان کا صبر دیکھنا تھا کہ میرا عزیز، میرا چہیتا نبی یہ کیا کرتا ہے اپنے چہیتے کے چھوٹنے پر. دو باتیں ہوئی. تیسری بات، اللہ کو سزا بھی دینی تھی ان سوتیلے بھائیوں کو، ان کے سامنے لا کر ذلیل کر کے، اگر راز فاش ہو جاتا اور چلے آتے تو ایک منٹ میں معاملہ ختم ہو جاتا، ان کو کوئی سزا نہیں ملتی. یوسف حضرت یعقوب کبھی سزا نہیں دیتے، اتنے واقعے کے بعد کہیں سزا دی ہے؟ بلکہ ایسا لگتا ہے اشاروں میں کہ تم کو ہم معاف کر دیں گے، پہلے ہی معلوم ہوتا ہے. تو سزا کہاں ملتی؟ اب یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا بھی دینی تھی کہ یہ ذلیل ہو کر باپ اپنے اس بھائی کے پاس جاتے ہیں جس بھائی کو منہ میں پھینکا تھا یا ماں سے جدا کرنے کی، باپ سے جدا کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے پاس ذلیل ہو کر جاتے ہیں. اور ذلیل ہو کر کئی مرتبہ جب راشن لینے کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے جب راز فاش ہونے کا، تو اسی طرح سے کھڑے تھے کہ یوسف نے ان کے سامنے اپنا برملا اظہار کر دیا. جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا سرگزش کی تھی؟ جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا وہ برا سلوک کیا تھا؟ یاد ہے جو سلوک تم نے یوسف کے ساتھ؟ ایک دم سر ہل گیا اور زمین قدموں سے زمین نکل گئی، ہٹ گئی، اور وہ کسی طرح سے ذہن ان کا کچھ کام نہیں کرنے لگا، پاگل کی طرح سے مدہوش ہو گئے. یا اللہ یہ کیا قصہ ہے، کیا ہو رہا ہے؟ چنانچہ پوچھا تھا آئین نکل انت یوسف، آبھی یوسف ہے، آبھی یوسف ہے، قال انا یوسف، ہاں میں یوسف. اب یہ ذلت اور یہ رسوائی اور اس طرح کی جو پریشان کن حالات سے اللہ کو گزارنا تھا ان سوتیلے بھائیوں کو، اس لیے حق تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں بات ڈال دی تھی کہ خبردار اس راز کو فاش نہ کرنا. اور تیسری چیز سمجھنے کی ایک اور ہے، عزیز مصر نے جس نے ان کو خریدا ہے وہ بڑا ذہین اور بڑا ہوشمند اور بڑا عقلمند لگتا ہے. اس نے بچے کے چہرے کو دیکھ کر پہچانا ہے کہ یہ آگے چل کر زبردست انسان ہونے والا ہے. ابھی چھوٹا بچہ ہے، کمسن بچہ ہے، ابھی نبوت ملی نہیں، پیغمبری ابھی حاصل نہیں ہوئی، اور خوف اور حیبت کے ساتھ آیا ہوا بچہ ہے، باپ کی جدائی کے ساتھ آیا ہوا بچہ ہے، ماں کے مرنے کے احساس کے ساتھ بچہ آیا ہے. ظاہر ہے ان سب حالات میں بچے کے اوپر کیا کیفیت ہوئی ہوگی. ایک بچہ بچہ ہوتا ہے، کوئی بڑا تو ہوتا نہیں، سمجھدار تو ہوتا نہیں، اور پھر ان حالات سے گھیرا ہوا بچہ، جن خوف و خطر اور حیبت سے دوچار ہوا بچہ، اس کے اوپر کیا کیفیت رہی ہوگی. یہ سب ڈائیگرام کو آپ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیے. اس بچے کے چہرے کو دیکھ کر عزیز مصر نے جو کہا ہے کہ اس بچے کا اکرام کرنا اور احترام کرنا، اس کا بڑا خیال رکھنا، یہ غیر معمولی بات نہیں، بہت زبردست بات ہے. یہ اس عزیز مصر کے ذہین اور فراست کی دلیل ہے. خطرناک ذہن والا آدمی تھا اور بہت سمجھدار آدمی تھا. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ تین آدمی دنیا میں بڑے سمجھدار نکلے ہیں، بڑے سمجھدار اور بڑے عقلمند نکلے ہیں، کہ چہرے کو دیکھ کر انہوں نے پہچانا ہے کہ یہ آگے چل کر بڑے انسان بننے والے ہیں. اس میں سے ایک نمبر ایک یہی کون؟ عزیز مصر. اس بچے کو دیکھ کے اس نے سمجھا تھا یہ زبردست ہونے والا ہے، اور ویسے ہوا. عزیز مصر کا نام قرآن میں آیا، اس کی عزت دوچن ہوئی، بلند ہوئی. یہ سب اس آدمی کی فراست کی دلیل تھی اور اللہ کی توفیق، اصل تو اللہ کی توفیق. دوسرا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دو لڑکیاں، جس نے موسیٰ کو دیکھ کر پہچانا تھا کہ انہ لقوی امین ہے، دونوں یہ بچہ یا یہ نوجوان زبردست طاقتور اور زبردست امانت دار ہے، ابا جان اس کو آپ اپنے یہاں لے آئیے. یوسف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں نے کہا تھا، یہ ان کی فراست کی دلیل تھی. ابھی موسیٰ علیہ السلام صاحب نبوت پیغمبر نہیں ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت نہیں ملی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ صاحب نبوت ہیں، پیغمبر ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں. کچھ نہیں معلوم ہے ان لڑکیوں کو، وہ تو پانی پینے کے لیے، پلانے کے لیے آئی تھی، اس سے آپ جانتے ہوں گے. لیکن دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ زبردست انسان ہے اور ابا جان سے کہا ابا جان اس کو آپ اپنے یہاں لے آئیے. اس کے اندر بڑی صفتیں معلوم ہوتی ہیں. چنانچہ موچا جیسا پیغمبر ان کے گھر پہنچا ہے تو معمولی دولت ہے. اور جس شخص نے کیا زبردست کارنامے دنیا میں انجام دیے, یہ حضرت شعیب کی بچیوں کی فراست ہے. تیسرا ہے فراست ایمانی کے اندر سب سے آگے بڑھنے والا شخص جن کا ثانی نہیں ہے دنیا میں, وہ ہے صدیق اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فراست کہ انہوں نے اپنی فراست سے پہچانا تھا کہ اس وقت دنیا کی امامت کے قابل اگر کوئی شخص ہے تو عمر فاروق ہے. بآواز بلند کہا کہ میں اپنی جگہ پر امارت کے لیے اور امیر المومنین ہونے کے لیے عمر بن خطاب کا نام پیش کرتا ہوں کہ یہ امیر المومنین بنیں گے. پھر دیکھیے دنیا کے اندر کیسا زبردست حیرت انگیز انقلاب برپا ہوا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یہ فراست تھی. ان کو موقع نہیں ملا, ان کو دو سال اور سوا دو سو سال ملے ہیں, دو سال دو مہینے. اور ان میں بھی کتنے حالات سے صدیق اکبر گزرے ہیں وہ پوچھے نہیں. لیکن جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے تھے, مسئلہ اس وقت بڑا گمبھیر تھا, کیا ہونے والا ہے اور اس امت کو بچانے والا کون ہوگا, اس کی نیا کو پار لگانے کے قابل شخص کون ہے. یہ صدیق اکبر کی فراست تھی کہ انہوں نے بآواز بلند کہا میں اپنی جگہ پر اپنا نائب اور اپنا جانشین عمر کو کرتا ہوں. بس ختم مسئلہ, جھگڑا ہی کوئی نہیں, بات ختم ہو گئی. اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اس فاروق اعظم نے کیسا خطرناک اور حیرت انگیز انقلاب برپا کر کے دکھایا. 50 سال نہیں ہوئے, یہ حیرت کی بات آپ نوٹ کر لیجئے, 50 سال اسلام کے آئے ہوئے نہیں ہوئے, آدھی دنیا کے مالک بن کر گئے. آدھی دنیا کی حکومت اور زمام حکومت انہوں نے سنبھالی. معمولی جو چیز ہے یہ, آدھی دنیا کسے کہتے ہیں آپ؟ ایک شہر اور ایک شہر نہیں ایک محلہ سنبھال نہیں پاتے ہیں, ایک محلہ. اور اس وقت کی آدھی دنیا کے وہ امام بن کر اور زمام حکومت سنبھال کر ایسی گئے. آج بھی دنیا رش کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ حکومت کرنی ہے تو عمر کے طریقے پر کرو. یہ ابو بکر کی فراست تھی کہ جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. یہ ہے چیز, آپ دیکھتے جائیے تو چیزیں آتی ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مستحکم اور مضبوط ہوتا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں دماغ میں فراست نصیب فرماتے ہیں. چنانچہ مومن کو فراست دی جاتی ہے, ایک عجیب و غریب قسم کی دانش مندی, ہوش مندی, صلاحیتوں سے مالا مال کیا جاتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست, دانش مندی, ہوش مندی سے بچو, وہ نور اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اسے الٹر پاک کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے؟ نہیں, اس بات کے پیچھے کچھ حقیقت ہوتی ہے. اس بات کے پیچھے اللہ تعالی کی مدد اور نصرت کے فیصلے ہوتے ہیں. بعضے تو وہ صحابہ تھے کہ ان کی منہ سے جو زبان سے نکلا وہی ہو کر رہا. کتنے وہ لوگ تھے جو پراگندہ حال تھے, پراگندہ بال تھے, دائری شکل تو کوئی دیکھنے کی نہیں تھی, لیکن جب زبان سے نکلتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کے زبان کی لاج رکھتے تھے. وہ قسم کھا کے کوئی بات کہتے تھے تو وہی ہوتا تھا. صحابہ اکرام کی تاریخ ہے یہ, آپ اٹھا کر دیکھیں. تو اس لیے آپ اور ہم کو بھی یہ دولت حاصل کرنی ہے. اور یہ دولت اسی وقت ہوگی جب اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق مستحکم ہو جائے, ہم اللہ کے ایسے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم سے کوئی گناہ نہ ہو, اور اگر ہو جائے فوراً اللہ سے ہزاروں مرتبہ معافی تلافی کر کے اپنے معاملے کو سلجھا دیں, تو وہ دولت ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دولت نصیب فرمائے.